الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قربانی کی عبادت کے بارے میں اسلامی شریعت کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں میں نے جس آیت کو سر عنوان کی حیثیت سے منتخب کیا ہے یہ سورہ حج کی 34ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو. لیکن یہ وہی کریں گے جن کے دل اپنے پروردگار کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اور اے پیغمبر ان جھکنے والوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے خوشخبری دو. اس آیت سے ظاہر ہے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کی عبادت تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے. یہ عبادت کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کو اتنی غیر معمولی اہمیت کیسے حاصل ہوئی؟ ہم سے پہلی امتوں کا اس کے معاملے میں کیا رویہ تھا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو ہم پہلے دیکھیں گے. جو بات اصول کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے. اس کی حقیقت وہی ہے جو زکوٰۃ کی, یعنی قربانی اور زکوٰۃ کی حقیقت ایک ہی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ قدیم مذاہب کا مطالعہ کریں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب کسی معبود کی عبادت کی جاتی ہے دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس کی عبادت کا یا اس کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے حضور میں کوئی نظر پیش کرتے ہیں. یہ اصل میں انسان کی جان کی نظر کی علامت ہوتی ہے. یعنی جب بادشاہوں کے پاس بھی لوگ جاتے تھے, جس زمانے میں بادشاہی کا نظام ہوتا تھا, تو ان کو کچھ دو چار اشرفیاں نظر کے طور پر پیش کی جاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی بادشاہ کو جب آپ ایک اشرفی یا دو اشرفیاں یا کچھ نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں یا کسی معبود کو پیش کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جان مال آپ کا ہے. اس کی علامت کے طور پر یہ بھیٹ پیش کی جا رہی ہے, نظر پیش کی جا رہی ہے. اسی سے یہ نظر کا لفظ بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی انسان کی یہی جذبات ہے. یہ بات تو قرآن مجید سے واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے جان اور مال اللہ تعالیٰ نے خرید رکھے ہیں, یہ اسی کے ہیں. تو جان و مال کی قربانی کے لیے ہر مسلمان تیار رہتا ہے, یہی دین کی حقیقت ہے. جان اور مال کی یہ قربانی آپ ہر وقت تو نہیں دیتے, تو اس کا علامتی اظہار کرتے ہیں, یعنی اس کو یاد رکھنے کے لیے. تو وہ نظر کے طور پر کوئی علامت پیش کی جاتی ہے. زکوٰۃ بھی یہی چیز ہے. صرف یہ ہے کہ پہلے مذاہب میں یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی معبودوں کی نظر کیا جاتا تھا, وہ خواہ بت پرستی کے مذاہب ہوں یا وہ توحید کے مذاہب ہوں, تو وہ جب پیش کیا جاتا تھا تو عام طور پر معبد کے خدام اس کو لے لیتے تھے, اور پھر وہ اس کو یا تو اپنے اخراجات کے لیے خرچ کرتے تھے, یا پھر یہ ہے کہ جو معبد میں لوگ آتے تھے ان کے لیے خرچ کیے جاتے تھے. ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے کہ اس کو اٹھا کر گویا لوگوں ہی کی بہبود کے لیے خرچ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی حقیقت وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے, لیکن یہ اصلاً مال کی نہیں بلکہ جان کی نظر ہے, جو اس جانور کے بدلے میں چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں. گویا یوں صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ جان کا مطالبہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, موجود ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال تم سے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. تو اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے ایک علامتی اظہار کے طور پر ہم ایک جانور کی قربانی پیش کر دیتے ہیں. گویا یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی ہم سے جان کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ بھی ہم اسی طرح پیش کر دیں گے. یہ جانور کی قربانی بھی چونکہ جان کی قربانی ہے تو یہ اس کو یاد رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کچھ نہیں ہیں, یہ اصل میں چند حقیقتوں کا علامتی اظہار ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اس تعلق کا کہ ہم نے اپنی جان اس کے سپرد کر رکھی ہوئی ہے, اس کا علامتی اظہار قربانی ہے, اور یہ قربانی اس کو یاد دلاتی رہتی ہے. بظاہر یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے, لیکن غور کیجئے تو یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو جب خدا کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنی جان پیش کرتا ہے, اس کو مال سے سمجھ لیجئے, جب خدا کے لیے مال پیش کرتا ہے تو یہی مال کی زندگی. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ جب تم لوگوں سے سود کھانے کے لیے اپنا مال دیتے ہو تو یہ اللہ کے یہاں پروان نہیں چڑھتا, لیکن جب تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو تو یہ مال پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ اس میں افزونی فرماتے ہیں. یہ افزونی تمہارے سامنے قیامت میں آ جائے گی, اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہاری ایک ایک پائی کو اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھا کے کس طرح احد پہاڑ کے برابر بنا دیا، یہ وہاں معلوم ہوگا تمہیں۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے، یعنی بظاہر آدمی جب اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے دیتے ہیں، تو وہ اپنی جان پیش کرتا ہے تو موت کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے، زندگی کو کھو رہا ہوتا ہے، لیکن وہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی کہ حقیقی زندگی اللہ کے ساتھ ہے، حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو اللہ کے ذریعے سے ملتی ہے، اور حقیقی زندگی وہ ہے کہ جو آدمی کو موت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اصل میں یہ دنیا کی زندگی ہے جو ایک متاع حقیر ہے، یہ ہم خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، اس کے عوض میں اس کی طرف سے حقیقی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کو رکھ کر یہی حقیقت واضح کی ہے کہ نماز جس طرح اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے۔ یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا خدا سے زندگی پاتے ہیں، اور یہ گویا اللہ کی طرف لپکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب ہم قربانی کرتے ہیں اور گویا اپنے آپ کو استعارے کے انداز میں یا علامت کے انداز میں موت کے حوالے کرتے ہیں، تو اس میں بھی خدا سے زندگی پاتے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ جینا نماز ہے، خدا کے لیے مرنا قربانی ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میری نماز کے مقابلے میں میرا جینا رکھ دیا ہے، اور قربانی کے مقابلے میں اللہ نے میرا مرنا رکھ دیا ہے۔ وہ مرتب لف و نشر ہے جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قربانی کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی دیں، اور آئندہ نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قربانی کو اس کی یادگار بنا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا وہ فدینہ ہو بذبح نظیم، اور ہم نے اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیا۔ یعنی ایک بڑی قربانی ہے جو ان کی یاد کے طور پر مقرر کر دی گئی۔ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس کا ہم ذکر اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نظر کو قبول کیا، جب نظر کو قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ سنت قائم کر دی کہ اب اس دن کی یادگار کے طور پر، اس واقعے کی یاد کے طور پر نسلیں قربانی کرتی رہیں گی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ابراہیم کی نظر قبول کر لی گئی ہے، اور اب نسلاً بعد نسلاً لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس واقعے کی یاد قائم کریں گے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو وہ قربانی پرستش کا منتہا کمال ہے، یعنی پرستش اور عبادت جو ہے اس میں ہم نے اپنا وجود جھکا دیا تو رکوع و سجود بن گئی، اس میں ہم خدا کے سامنے بچ گئے تو ہماری ہاتھ دعا و مناجات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم نے اپنی بندگی کا اقرار کیا تو ہماری زبان پر بندگی کے اقرار کی دعائیں جاری ہو گئی، اور جب ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو گویا عبادت کی وہ صورت قربانی کی صورت اختیار کر گئی۔ تو پرستش کے جتنے آداب ہیں ان میں آخری چیز جو ہے وہ قربانی ہے۔ اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ درحقیقت ہم اپنے آپ کو خدا کی نظر کر رہے ہیں۔ یعنی بظاہر تو یہ ایک جانور قربان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے آداب پر اگر آپ نگاہ کریں تو آپ جانور کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں جیسے نماز میں اپنا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، پھر یا اس کو سجدے میں لٹا دیتے ہیں، پیشانی کے بل ڈال دیتے ہیں قبلے کی طرف، اور یا اس کو کھڑا کرتے ہیں جیسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، تو گویا وہ قیام میں کھڑے ہیں۔ تو ان دونوں حالتوں میں آپ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے جس طرح اپنی نماز شروع کرتے ہیں اسی طرح قربانی کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ گویا خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اصل میں تو جان پیش کرنا تھی، اب اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ جان ہمیشہ تیرے لیے حاضر ہے ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہی نظر، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہی بات بار بار بیان کی گئی، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ سر اطاعت جھکا دیا جائے اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ یعنی آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ سے مانگا گیا، آپ نے دے دیا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے صرف گندگی، یہی اسلام ہے۔ قربانی اگر غور کیجئے تو اسی حقیقت کی تصویر ہے۔ سیدنا ابراہیم اور ان کے جلیل القدر فرزند نے جب اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا تو قرآن نے اسے اسلام ہی سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس وقت قربانی کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو قرآن مجید نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں وہ یہی ہے، فلما اسلم و طلّہ للجبین، یعنی یہی اسلام کا لفظ، اپنے آپ کو پیش کر دینے اور حوالے کر دینے کا لفظ اختیار کیا گیا. پھر جب ان دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سورہ حج کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، فلہو اسلم و بشر المخبتین، وہاں الفاظ آئے ہیں فلہو اسلم، یعنی اسی پروردگار کے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اور یہ سپرد وہی لوگ کریں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کو بشارت دے دو، یہ الفاظ آئے ہیں. تو ان الفاظ میں قرآن نے کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی تمہارے دل اگر اپنے معبود کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو. گویا قربانی دل کے جھکاؤ کا عملی اظہار ہے. دل دے دیا ہے، نظر کر دیا ہے، جان نظر کر دی ہے، تو گویا اس کو قربانی کے ذریعے سے ہم ایک علامت میں بیان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، قربانی کی روح یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے. یعنی یہ جو جان دے دینا ہے یہ خدا کی شکر گزاری کا تقاضا ہے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے منعم کو پہچان لیتا ہے، منعم حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ شکر کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے، اور شکر کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں. لہذا اس میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری عبادات کا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ سب میرے لیے ہونی چاہیے، قربانی بھی میرے لیے ہونی چاہیے. اس قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی سیدنا ابراہیم سے شروع ہوئی ہے، تاریخ تو اس کی سیدنا آدم سے شروع ہوتی ہے. قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی، تو ایک کی نظر قبول کر لی گئی ہے، دوسرے ہی قبول نہیں ہوئی. گویا اس موقع پر جو ذکر آیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اس وقت سے گویا ایک عبادت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یعنی جب ان دونوں نے یہ نظر پیش کی تو ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. یہ اس واقعے کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہ ایک عبادت کی حیثیت اختیار کر چکی تھی. بائبل میں صراحت ہے کہ حابیل نے اس موقع پر اپنے بیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کی قربانی پیش کی تھی، یعنی حابیل اپنے کچھ بکریوں کے بھیڑوں کے بچے لایا تھا قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا تھا. تو بائبل کی جو کتاب پیدائش ہے اس میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا، یہ بائبل کا اقتباس ہے، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. پھر قائن کا بھائی حابیل پیدا ہوا، یہ قرآن مجید کی زبان میں آ کر قائن قابیل ہو گیا ہے، حابیل حابیل ہو گیا ہے، اور حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل اور اس کے ہدیے کو منظور کیا پر قائن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نشانی آ جاتی تھی کہ کس کی قربانی قبول کر لی گئی. یہ طریقہ بعد میں بھی ظاہر ہے کہ قائم رہا ہوگا، جب اس کی ابتدا کی قرآن نے خبر دے دی ہے تو بالکل قرینِ قیاس ہے کہ بعد کے انبیاء کے ہم یہ طریقہ اسی طرح قائم رہا. چنانچہ اس کے آثار ہم کو تمام قدیم مذاہب میں ملتے ہیں، جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب میں کسی نہ کسی درجے میں، ہندو مت میں بھی، یعنی حالانکہ ان کے یہاں گائے کو ذبح کرنا ایک مسئلہ بن گیا لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ان کے یہاں بھی ویدوں میں قربانی کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے، اور قربانی ایک بڑی عبادت کے طور پر وہاں بھی بیان کی جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد البتہ جو اہمیت و عظمت اور وسعت و ہماگیری اس عبادت کو حاصل ہوئی ہے وہ اس سے پہلے یقیناً حاصل ہوئی، یعنی گویا اس کی ابتدا نہیں ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے، اس کو ایک غیر معمولی مقام اور مرتبہ اس قربانی کے بعد حاصل ہوا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر ہجرت کی تو اس کے ساتھ ہی دعا فرمائی کہ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند کی ولادت کی خوشخبری دی، یہ فرزند اسماعیل تھے. قرآن کا بیان ہے کہ یہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے کہ اس بیٹے کو اپنے پروردگار کی خاطر قربان کر دیں. خواب دیکھا انہوں نے. یہ ہدایت اگرچہ خواب میں ہوئی تھی اور خواب کی باتیں تعبیر کی محتاج ہوتی, یعنی خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں بین ہی چیزیں نہیں دکھائی جاتی بلکہ اس سے کچھ دوسری حقیقتوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے. جیسے قرآن نے مثال دی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک تعبیر تھی جو بعد میں نمایاں ہو گئی. تو یہ سب باتیں تعویل اور تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں. چنانچہ اس خواب کی بھی تعبیر یہ تھی کہ وہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیں, کیونکہ وہاں پہ حرم آباد ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے انہیں یہ بتایا کہ آپ اسماعیل کو ہمارے اس گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیں. اس کو اس طریقے سے دکھایا گیا. اس سے ہرگز یہ مقصود نہ تھا کہ وہ فی الواقع اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں, لیکن خدا کے اس صداقت شعار بندے نے کوئی تعبیر نکالنے کی بجائے منوان اس کی تعمیل کا فیصلہ کر لیا. اور اس راہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فرزند کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا خواب اسے بتایا. سیدنا اسماعیل نے اس خواب کو خدا کا حکم سمجھا اور فوراً جواب دیا کہ ابا جان آپ بے دریغ اس کی تعمیل کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب بتایا تو اسماعیل نے بھی یہی سمجھا کہ میری قربانی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں. انہوں نے کہا کہ آپ عمل کیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کا حکم ہے تو یہ جان حاضر ہے اس کے لیے. بچے کے جواب سے مطمئن ہو کر ابراہیم اس کو مروہ کی پہاڑی کے پاس لے گئے اور قربانی کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا. اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے بائبل سے کہ وہ تشریف لائے, ان کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے, ایک گدھا بھی تھا. تو اس موقع کے اوپر آ کے انہوں نے صفا کی پہاڑی کے پیچھے معلوم ہوتا ہے کرائم سے کھڑا کیا ہے, اور پھر اسی راستے سے جس پر ہم صحیح کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر گئے ہیں اور مروہ کی پہاڑی کے دوسری جانب لے جا کے انہوں نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا ہے. قریب تھا کہ چھری چل جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی, ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہی قرآن کے الفاظ ہیں. یہ ایک بڑی آزمائش تھی, تم اس میں کامیاب ہوئے. یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ مقصود تو خواب کا دوسرا تھا لیکن اس طرح سے دکھانے سے بھی یہ پیش نظر تھا کہ ابراہیم کیا کرتے ہیں, کس رویے کو اختیار کرتے ہیں. یہ ایک بڑی آزمائش تھی, تم اس میں کامیاب ہوئے, لہٰذا اب مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ ابراہیم کے اس فرزند جلیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کی قربانی کے عوض چھڑا لیا, اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال اسی تاریخ کو قربانی کی ایک عظیم روایت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی ہے. یہ جو ذبح عظیم ہے یعنی جس میں لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں, یہ اس واقعے کی یادگار ہے. یہی قربانی ہے جو حج و عمرے کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم پورے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی یہ قربانی ہے جو کی جاتی ہے, یہ ایک قدیم ترین سنت ہے اور ایک غیر معمولی عبادت ہے, بلکہ پرستش اور عبادت کا منتہائے کمال ہے. اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا, ارشاد فرمایا ہے قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ سورہ صافات میں ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چنائی چنو. جب ابراہیم وہاں تھے تو وہاں کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے جلا دیں. انہوں نے کہا اس کے لیے ایک چنائی چنو اور اسے آگ میں جھونک دو. اس طرح انہوں نے اس کے خلاف ایک چال کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا, اور ابراہیم نے یہ دیکھا تو کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. اس کے بعد گویا انہوں نے ہجرت کی. وہ میری رہنمائی فرمائے گا, پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما. اس نے یہ دعا کی تو ہم نے اسے ایک بردبار فرزند کی بشارت دی. پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن اس نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اس نے جواب دیا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے, آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے. آخر کو جب دونوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی, ابراہیم اس پہ کامیاب ہوا اور اس کے نتیجے میں اسماعیل کو ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض چھڑا لیا. یہ قرآن مجید نے یہ ساری داستان چند لفظوں میں بیان کر دی تھی. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے اور اب پھر اس کو سمجھ لیجئے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے, ہم اپنی جان کا نذرانہ قربانی کے جانوروں کو اس کی علامت بنا کر بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تو گویا اسلام و اخبات کی اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا اظہار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی سے کیا تھا کہ پروردگار ہمیں آپ نے اسلام کی سعادت بخشی، ہمارے دل کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، ہمیں یہ احساس اور یہ شعور دیا کہ ہم اپنا جان و مال آپ کی نظر کریں، اس کی شکر گزاری کے طور پر ہم یہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تکبیر و تحلیل کے الفاظ اسی مقصد سے ادا کیے جاتے ہیں، جو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو گویا یہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ قرآن نے یہ مقصد اس طریقے سے خود بھی واضح کر دیا، سورہ حج میں فرمایا ہے، یہ 37ویں آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ایک جانور کو قربان کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے گویا کچھ نہ کچھ ان کا خیال ہوتا ہے کہ پیسوں ہی کا ضیاع کر دیا گیا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو دین میں در حقیقت یہ علامتی اظہار کی صورتیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ قوموں کے ہاں بھی یاد تازہ رکھنے کے لیے اسی مقصد سے جھنڈے اور ترانے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک قومی عظمت کا احساس ان کے اندر قائم رہے۔ تو خدا کی یاد کو قائم رکھنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں جو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ اس میں گوشت اور خون کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس تقوی کی طرف دیکھو جو دلوں میں اس سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس طرح گویا بتا دیا کہ وہ اصل چیز کیا ہے جو اس سے مقصود ہے، جو مطلوب ہے۔ اس نے اسی طرح ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اس کی تکبیر کرو، یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان خوب کاروں کو بشارت دو۔ یعنی آدمی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب مجھے اس کا بندہ بن کر رہنا ہے اور اپنا جان و مال اس کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اپنے اس احساس کی یاد کو قائم رکھتا ہے۔ اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے طریقے ہو سکتے تھے، اس میں سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی تھا کہ کسی جانور کی قربانی، کیونکہ بہرحال جانوروں کو قربان کرنا، ان کا گوشت کھانا یہ مباح اور حلال کیا گیا ہے، اسی طریقے کو اختیار کر لیا گیا۔ اس طریقے سے ہم اس کی یاد کو گویا اپنے لیے قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آخر میں یہ دیکھیں گے کہ قربانی کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے وہ قانون کیا ہے اور اس میں کن چیزوں کو ہمارے لیے لازم کیا گیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔